ہم نے ان سے کوئی فعل حرام سرزد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اور سیوا عبادت انہوں نے کوئی دوسرا کام نہیں کیا. اس کے بعد ان سے پوچھا کہ کیا آپ قول دیتے ہیں, یعنی کیا آپ وعدہ کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں قسم بھی کھاتا ہوں. پھر ان میں سے ایک ضامن ہوا سعید پانی کے کنارے آئے, غسل کیا, صبح تک نماز اور مناجات مشغول رہے. طلوع فجر کے اول وقت آئے اور لوگ انہیں حجاج کے پاس لے گئے. حجاج نے بہانہ ڈھونڈنے کے لیے پوچھا کہ ابو بکر و عمر کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں کیا بتاؤں, ابو بکر اور عمر بہشت میں ہیں یا نہیں, کیونکہ میں بہشت میں نہیں گیا ہوں. پھر اس نے پوچھا علی بہتر ہیں یا ابو بکر اور عمر؟ انہوں نے فرمایا ان میں سے جو خدا کی بارگاہ میں زیادہ مقرب ہوگا. حجاج نے دیکھا کہ انہوں نے کسی بہانے سے گرفت میں نہیں لے سکتا انہیں, تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کس طرح قتل کروں؟ انہوں نے فرمایا اس طرح سے جس طرح تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے انتقام لے. اس نے حکم دیا کہ انہیں نہر کے کنارے لے جا کر قتل کیا جائے. سعید ہنس پڑے. اس نے پوچھا تمہارے ہنسنے کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے خدا تعالیٰ کے حلم اور تمہاری جرأت پر حیرت ہے. اس کے بعد دعا کی خداوندہ میرے بعد حجاج کو اتنی مہلت نہ دے کہ کسی اور کو قتل کرے. اور یہی ہوا بھی کہ یعنی وہ ایسی بلاؤں میں گرفتار ہوا حجاج کہ سعید کی شہادت کے 15 روز بعد ہی واصل جہنم ہو گیا. سعید نے اپنی شہادت کے وقت پڑھا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت وانا من المسلمین. اس نے حکم دیا کہ ان کا چہرہ قبلہ کی طرف سے پھیر دیا جائے. تو انہوں نے فوراً پڑھا اینما تولو افسما وجہ اللہ, یعنی تم جس طرف رخ کرو وجہ خدا موجود ہے. پھر اس نے حکم دیا کہ ان کا اثر زمین پر رکھا جائے. تو فوراً سعید نے پڑھا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى, یعنی ہم نے تمہیں اس سے پیدا کیا ہے اور اسی میں پلٹا کے لے جائیں گے اور اسی سے دوبارہ باہر لائیں گے. حجاج نے کہا انہیں کیوں مہلت دے رہے ہو, جلد ختم کرو. چنانچہ اس مظلوم کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. حق یہ ہے کہ عاشا سعیدا او ماتا سعیدا, کیا اس میں بامسمہ رکھتے تھے؟ دنیا میں بھی سعید تھے, موت کے وقت بھی سعید تھے, اور اس عالم بھی میں بھی یقیناً ایسے ہی ہیں. یہ ہے نمونہ ان افراد کا جنہیں حقیقی غنا اور حقیقی سرمایہ نصیب ہوا. واقعہ نمبر 104. ایک تسبیح ملک سلیمان سے بہتر ہے. ایک مرتبہ حضرت سلیمان اپنی بساط شاہی پر بیٹھے ہوئے ہوا میں سفر کر رہے تھے. اس دوران انہوں نے ایک دہقان کو تسبیح کی آواز سنی. بساط سلیمانی ایک فرسخ یعنی تقریباً 6 کلومیٹر چوڑی اور ایک فرسخ لمبی تھی. یہ زرلفوت کا ایک فرش تھا جسے جنات نے ان کے لیے تیار کیا تھا. اس پر 6000 کرسیاں رکھی گئی تھیں. خود حضرت سلیمان کی کرسی اس کے وسط میں تھی. اس کے چاروں جانب پہلی صف علماء کی اور دوسری صف وزرا کی, اس کے بعد عمرائے لشکر کی, آپ کے پیچھے دوسرے لوگ, ان کے پیچھے جنات کے صفے, اور آپ کے سر پر طیور سایہ گن رہتے تھے. جہاں آپ چاہتے تھے ہوا اس بساط کو اڑا کر لے جاتی تھی. اس طرح کہ ایک سفر میں بساط سلیمانی کی حرکت کی آواز نے ایک کاشتکار کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اس کاشتکار نے کہا سبحان اللہ, یعنی پاک منزہ ہے وہ خدا جس نے آل داؤد کو ایسا ملک عطا فرمایا ہے. ہوا نے یہ آواز حضرت سلیمان کے کانوں تک پہنچائی تو آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ بساط کو نیچے اتارے. اس کے بعد آپ نے اس دہقان کو بلا کے اس سے فرمایا کہ یہ میرا ملک عظیم نہیں ہے بلکہ وہ سبحان اللہ عظیم ہے جو کوئی مومن کہے اور خدا اسے قبول کر لے. واقعہ نمبر 105. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور گنہگار بندے کی شفاعت. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے مناجات کے لیے جا رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے آپ کا دامن تھام لیا اور عرض کیا کہ میں گنہگار ہوں، آپ اس وقت مناجات کے لیے جا رہے ہیں، لہذا میری شفاعت کر دیجئے تاکہ خدا مجھے بخش دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنائے مناجات میں عرض کیا کہ پروردگار، تو جانتا ہے کہ تیرے فلاں بندے نے تجھ سے معافی کی درخواست کی ہے، ندا آئی کہ تم جس گنہگار کی شفاعت کرو گے میں اسے بخش دوں گا سوا قاتلان حسین کے، کیونکہ انہیں تو توبہ نصیب نہیں ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے عرش خدا یعنی حسین علیہ السلام کے دل کو توڑا ہے جو عرش جسمانی سے بالا تر ہے۔ واقعہ نمبر 106، وہ شاگرد جس نے حضور خدا کا لحاظ کیا۔ ایک بزرگ کے حالات مذکور ہے کہ ان کے حوضہ درس میں طالبان علم و کمال حاضر ہوتے تھے، ان میں سے ایک طالب علم پر ان کے اعتنا ایک دوسرے سے زیادہ تھی اور اسے اتنی اہمیت دیتے تھے کہ دوسرے طلاب نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس سے بہتر عقل و فہم رکھتے ہیں، آپ اسے کس لیے ہم پر ترجیح دیتے ہیں؟ استاد نے کہا کہ صرف زبانی طور پر سمجھانے سے حقیقت کہاں فقہ واضح نہ ہوگی، لہذا خارجی اور ظاہری مثال کے ذریعے اس طرح سمجھانا چاہیے کہ پھر انکار اور تردید کی گنجائش نہ رہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ہر شاگرد کو ایک ایک مرغ دیا اور کہا کہ تم میں سے ہر شخص ایک ایک مرغ کو ذبح کرے، لیکن یہ شرط ہے کہ اس مقام پر کوئی دوسرا موجود نہ ہو۔ ہر شاگرد ایک خلوت کی جگہ پر گیا اور مرغ کو ذبح کر دیا، لیکن وہ شاگرد جو استاد کا مرکز توجہ تھا مرغ کو زندہ واپس لایا اور عرض کیا کہ آپ نے جو شرط عائد کی تھی وہ پوری نہیں ہو سکی، اور ایسی خلوت کی جگہ دستیاب نہیں ہوئی جہاں کوئی دوسرا موجود نہ ہو، کیونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں خدا حاضر و ناظر ہوتا ہے۔ استاد نے شاگردوں کی طرف رخ کیا اور کہا، اب تم نے اسے پہچانا، یہ خدا داد نور ہے جس کے دل میں روشن ہوتا ہے، اس کی سعادت اور نیک بختی کی بنیاد فراہم ہو جاتی ہے، یعنی خدا کے حاضر و ناظر ہونے کی طرف توجہ۔ واقعہ نمبر 107، امام رضا علیہ السلام اور دوست کا جنازہ۔ موسیٰ ابن یسار سے منقول ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کی رکاب میں سفر کر رہا تھا، حضرت اور میں دونوں قافلے سے آگے چل رہے تھے اور اصحاب اور مومنین کا قافلہ پیچھے تھا، اسی دوران نماز کا وقت آ گیا تو حضرت سواری سے اتر پڑے اور مجھ سے فرمایا کہ اذان نماز کو ہرگز اس کے اول وقت سے پیچھے نہ کرو، مقصد یہ کہ امر خداوندی کے لیے اہتمام رکھو، کائنات کا مالک تمہیں طلب کرے، اس کی بارگاہ میں جلد حاضر ہو۔ صلاح یعنی میں نے اذان کہی اور حضرت کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے بعد ہم آگے بڑھے، پھر ہم نے دیکھا کہ دور سے لوگ جنازہ اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں اور اسے دفن کرنا چاہتے ہیں۔ جب امام رضا علیہ السلام کی نظر جنازے کے اوپر پڑی تو آپ تیزی سے آگے بڑھے اور وہاں پہنچ کے جنازے کو اپنے کاندھے پر لے لیا، راوی کی تعبیر کے مطابق اپنا جسم مبارک جنازے سے ملا رہے تھے، یعنی اپنے انتہائی اشتیاق اور تعلق کا اظہار فرما رہے تھے۔ روایت کے مضمون سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غسل و کفن سے فراغت ہو چکی تھی، راوی کا بیان ہے کہ حضرت اس قبر سے میں اترے اور خود ہی اس کی میت کو لے کر قبر میں رکھا، اور جب اس کے چہرے کو زمین پر رکھنا چاہتے تھے تو میت کو اپنی آغوش میں لے کر فرمایا، گوارا اور مبارک ہو تمہیں، وہ ساز و سامان جہاں تم پہنچ گئے ہو اور رنج و اندوہ کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اپنا روئی اقدس اس کے چہرے پر رکھا اور قبر سے باہر تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، آقا آپ تو کبھی یہاں تشریف نہیں لائے تھے، یہ شخص کون تھا؟ آپ نے فرمایا، یہ ہمارے دوستوں میں سے تھا لیکن کبھی مجھے دیکھا نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا، آپ نے اسے کیوں کر پہچانا؟ تو فرمایا، آیا تم نہیں جانتے کہ ہر صبح شام ہر مومن کا عمل ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ واقعہ نمبر 108، غلام اور عبادت کا نور۔ بہت سی کتابوں میں عبداللہ ابن مبارک کا یہ بیان منقول ہے کہ میں نے بردہ فروشوں کے بازار میں ایک ضعیف اور نحیف غلام کو دیکھا جس کے چہرے سے نیکی اور سعادت کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے اس کے مالک سے پوچھا کہ اسے کتنے میں فروخت کرتے ہو؟ اس نے کہا، یہ غلام تمہارے کام کا نہیں ہے کیونکہ یہ راتوں میں گریہ اور نالہ زاری کیا کرتا ہے۔ میں نے کہا، کوئی حرج نہیں، اور اسے تھوڑی سی قیمت پر خرید لیا۔ اس کے بعد غلام کے پاس آیا اور کہا، میں نے تمہیں خرید لیا، اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا، میں دنوں کے اوقات میں آپ کے اطاعت اور فرمانبرداری کیا کروں گا، لیکن راتوں میں مجھ سے کوئی رابطہ نہ رکھیے گا۔ میں نے اسے منظور کیا اور گھر پہنچ کے ایک کھجرا اس کے قیام کے لیے مخصوص کر دیا۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو خیال ہوا کہ غلام حجرے میں جا کے دیکھوں کہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ حجرہ نور سے معمور ہے اور یہ نور حجرے سے آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ غلام مناجات میں مصروف ہے اور بارگاہ خداوندی میں پوری عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ عرض کر رہا ہے کہ خدایا میں تیرے ایک بہت ہی پست اور حقیر بندہ ہوں، اگر کوئی شخص تجھ سے دنیا چاہتا ہے تو میں آخرت کا طلبگار ہوں۔ خداوندہ ہر شخص تجھ سے مال و دولت چاہتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کل روز قیامت میں پیغمبر کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حیرت کے عالم میں اس کے حجرے کے دروازے پر کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، غلام باہر نکلا اور میں نے اس کے ہاتھوں کے اور پاؤں کے بوسے لیے اور کہا میں تمہیں پہچانتا نہیں، آج سے معاملہ برعکس ہے، تم آقا اور میں تمہارا غلام ہوں۔ غلام نے کہا اگر ایسا ہے تو مجھے خدا کے لیے آزاد کر دیجئے۔ میں نے کہا تم آزاد ہو اور میں تمہارا غلام ہوں۔ غلام نے سر سجدے میں رکھ دیا اور عرض کیا کہ خداوندہ مجھے میرے اس چھوٹے آقا نے آزاد کر دیا، لہذا تو بھی جو میرا بزرگ ترین مولا ہے مجھے آزاد کر دے اور اپنے جوار میں بلا لے۔ چنانچہ ابھی وہ سجدے ہی میں تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ واقعہ نمبر 109۔ ایک دولت مند ایک ساتھ میں فقیر ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جو سوداگری کا پیشہ کرتا تھا مختلف چیزیں خرید کے ادھر سے ادھر لے جاتا تھا اور انہیں فروخت کر کے گزرے اوقات کرتا تھا اور آذربائیجان کے چاسون قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اپنے دورے کے سلسلے میں ایک ایسے قبیلے میں پہنچا جس کا سردار ایک بزرگ اندھا شخص رہ چکا تھا۔ اس کے پاس جانوروں کے بہت بڑے گلے تھے جو اب ہاتھ سے جاتے رہے تھے۔ اس کی اولاد بھی کثیر تعداد میں تھی اور اس کے لڑکوں نے سوداگر سے کہا کہ تم میرے باپ کے پاس بیٹھ کے اس سے گفتگو کرو اور اس کے دل سے کسی طرح غنج و غم کو دور کرو۔ سوداگر نے اس سے باتیں کرتے پوچھا کہ تمہیں کس بات پر غم غصہ ہے؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا بس اسی قدر جان لو کہ میرا ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہ سارا صحرا میری بھیڑوں اور اونٹوں کا گاؤں سے بھرا ہوا تھا۔ پہاڑ کے اس پار بھی کئی فرسک تک میرے جانوروں کے گلے پھیلے ہوئے تھے اور میرے خدمت گواروں، فرزندوں اور متعلقین کے خیمے استادہ تھے۔ ایک روز اپنے ایک پوتے کو جسے اپنے تمام بیٹوں سے زیادہ چاہتا تھا اپنے ساتھ سوار کر کے سیر کے لیے نکلا۔ جس طرف جاتا تھا طرف میری ہی گلے نظر آتے تھے۔ میں نے اپنے پوتے سے کہا کہ تمہارے دادا کے پاس اتنی دولت و ثروت ہے کہ اگر خدا کبھی اسے محتاج بنانا چاہے تو برسوں لگ جائیں گے۔ مختصر یہ کہ جب میں پہاڑ کے دامن میں پہنچا تو قبلہ کی جانب سے ایک سیاہ ابر اٹھا جس نے سارے میدان کو گھیر لیا اور بہت بڑے بڑے اولے کثرت سے گرنا شروع ہو گئے۔ اس ناگہانی آفت سے بچنے کے لیے میں نے اپنے پوتے کو لے کر پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے غار سے نکال کے سر دیکھا تو میرا سارا سازو سامان، تمام جانوروں کے گلے اور غول کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ میری زندگی بھر کی محنت کا سرمایہ سیلاب میں بہ گیا تھا اور میں ایک ساتھ میں امیر سے فقیر ہو چکا تھا۔ میں نے نالہ فریاد کرتے ہوئے سوچا کہ اپنا گھوڑا تلاش کروں اور دیکھوں کہ کوئی چیز باقی رہ گئی ہے یا نہیں۔ میں نے اپنے پوتے کو ایک پتھر کے کنارے بٹھا دیا اور گھوڑے کی جستجو میں آگے بڑھا۔ ناگاہ اپنی پشتی کی جانب ایک چیخ کی آواز سنی، مڑ کے دیکھا تو ایک بھیڑیے کو بچے پر حملہ کرتے ہوئے پایا۔ میں نے اپنی بندوق سے بھیڑیے کا نشانہ لیا لیکن گولی میرے عزیز ترین پوتے کو لگی اور وہ خاک و خون میں تڑپنے لگا۔ میں نے شدید صدمے اور غمن دکھ کے عالم میں بندوق اٹھا کے اپنے سر پر مار لی جس سے میری بینائی بھی جاتی رہی۔ میں تھوڑی ہی دیر کے اندر خاک مزلت پر پہنچ گیا۔ یہ ایک ایسا کروڑپتی اور سرمایہ دار تھا جس نے اپنے استقلال کا دعویٰ کیا تھا اور یہ نہیں سمجھتا تھا کہ خود وہ اور کچھ اس کے پاس ہے، سب خدا کی طرف سے ہے۔ واقعہ نمبر 110۔ خطاوار بلی قرآن کی پناہ لیتی ہے۔ جامع نوری مرحوم دار السلام میں فرماتے ہیں کہ نجف اشرف کے ایک عالم جس کا اس مبارک مجھے یاد نہیں رہا بیان فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک کبوتر پلا ہوا تھا اور ایک بلی بھی کبھی کبھی گھر میں آ جاتی تھی۔ ایک روز بلی نے اس کبوتر پر جسے میں بہت چاہتا تھا حملہ کیا اور پکڑ لے گئے۔ لڑکوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ غائب ہو گئی۔ میں نے ایک چھری اپنے پاس رکھ لی تاکہ جب وہ آئے تو اسے تنبیہ کروں، لیکن وہ چند روز تک نہیں آئی اس لیے کہ وہ اتنا شعور اور ہوش رکھتی تھی کہ جہاں اس نے چوری اور خیانت کی وہاں دن کی روشنی میں بے احتیاطی کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ ایک روز مجھ کو توجہ ہوئی کہ وہ بہت معصومیت کے ساتھ محتاط انداز میں آہستہ آہستہ آ رہی ہے۔ میں ایک گوشے میں چھپ گیا تاکہ وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ میں اس کی گھات میں ہوں اور بھاگ جائے۔ میں اپنے حجرے میں پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا کہ کتب خانے میں داخل ہوئی۔ میں بھی پہنچ گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ جب وہ متوجہ ہوئی کہ دروازہ بند ہے اور میں بھی چھری لے کر اس پر حملہ آور ہوں تو وہ سمجھ گئی کہ بات اس کے اختیار سے باہر ہو چکی ہے اور ادھر ادھر بھاگنے سے کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ
جذب کر کے کتابوں پر چڑھ گئے، یعنی اچھل کر کتابوں پر چڑھ گئے اور تلاش کر کے قرآن مجید کے اوپر اپنا ہاتھ اور منہ رکھ کے بیٹھ گئے، گویا اس نے قرآن کی پناہ لے لی۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک جانور قرآن کی پناہ لیے ہوئے ہے تو میں نے چھری کو الگ پھینک دیا اور کمرے کا دروازہ کھول دیا تاکہ وہ بھاگ جائے، اور بلی بھی آہستہ سے کوچ کے باہر چلی گئی۔ لیکن اس کی توبہ سچی تھی، کیونکہ اس کے بعد اس نے پھر کبھی میرے گھر میں کوئی خیانت یا چوری نہیں کی، نہ کبوتر پکڑا، نہ مچھلی اور نہ گوشت وغیرہ پر تصرف کیا۔ یہ ہے جانور کی فطرت اور خصلت۔ واقعہ نمبر 111، مفضل وراثت کا دعویٰ ختم کرتے ہیں۔ اس مقام پر ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی روش کو نمونہ عمل کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ ایک روز بازار کوفہ میں دو شخص جو آپس میں رشتہ دار تھے میراث کے بارے میں دعویٰ کر رہے تھے۔ یہ دونوں امام جعفر صادق علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھے۔ اسی اثنا میں حضرت صادق علیہ السلام کے نائب خاص جناب مفضل آ گئے اور یہ قضیہ دیکھ کے فرمایا کہ تم لوگ میرے گھر آؤ تاکہ میں تمہاری باتوں پر غور کروں۔ انہوں نے ایک سے پوچھا کہ تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا میری میراث کے کئی 100 درہم اس کے ذمے ہیں، یہ مجھے نہیں دے رہا ہے۔ فریق ثانی سے پوچھا تم کیا جواب دیتے ہو؟ تو اس نے کہا یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ مفضل اٹھے اور اسی قدر رقم لا کر مدعی کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ تمہارا مطالبہ، اب دونوں آدمی ایک دوسرے سے مصافحہ کرو اور بغیر کسی بد دلی اور کہ اپنے گھر جاؤ۔ ضمناً یہ بھی جان لو کہ یہ میرا مال نہیں بلکہ صاحب امام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ملکیت ہے۔ خود حضرت نے مجھے ہدایت فرمائی ہے کہ دو شخصوں کے درمیان مصالحت کے لیے اسے صرف کر دینا، کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے کہ دو مومن بھائی ایک دوسرے کے مقابل مدعی بنے اور دنیا کے مردار کے لیے آپس میں جنگ کریں۔ بعض مکروہات اور منکرات جو مال صرف کرنے سے برطرف ہو سکتے ہیں ان کے لیے پیسے خرچ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ پیسہ پھینکو تاکہ یہ برائی ختم ہو اور مومن سے قطع رحم یا اسے سخت و سست کہنا بند ہو۔ واقعہ نمبر 112، مصیبت خدا کی یاد دلاتی ہے۔ خبیث رضا خان کے زمانے میں اس کا پہلا ملحد اور بے دین وزیر، جو خود بھی پہلوی کی طرح مغرور تھا، دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میرے پاس اس بات کی 100 دلیلیں موجود ہیں کہ خدا نہیں ہے۔ اس قدر بے حیا شخص شاید اس سے 100 سال قبل بھی نہ رہا ہوگا اور 100 سال بعد تک نہ ہوگا جو اس طرح کا دعویٰ کرے۔ زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ اس نے ایک بہت بڑی رشوت لے کر گیہوں ملک سے باہر بھیج دیا اور دوسرے غلط کاموں میں مرتکب ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قید خانے میں پہنچ گیا۔ میں دو واسطوں سے راوی کا یہ قول نقل کرتا ہوں کہ میں قزل قلعے میں گیا تو میری نظر اس مجبور اور ناچار شخص پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی شکستہ حال ہے۔ میں نے اس کا حال پوچھا اور کہا کہ تم خدا کے نہ ہونے پر جو دلیلیں رکھتے تھے ان میں سے کچھ بیان کرو۔ یہ سن کر وہ بدبخت رونے لگا اور کہا کہ ایک دلیل ایسی پیدا ہو گئی جس نے ان تمام 100 دلیلوں کو ختم کر دیا ہے، اور وہ دلیل مجھ بد نصیب کا زمانہ ہے کہ کل کیا تھا اور آج کیا ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ کوئی خدا موجود ہے۔ اب جب کہ وہ دام مصیبت میں گرفتار ہوا تو رنج و بلا نے اسے آدمی بنا دیا۔ واقعہ نمبر 113، چور کا مغالطہ اور باغبان کی زدوکوب۔ جو لوگ تمام برائیوں کو خدا کی طرف نسبت دیتے ہیں ان کا بہترین جواب یہ ہے کہ باغبان کا عمل ہے۔ یہ باغبان اپنے باغ میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک چور میوے کھا رہا ہے اور اپنی زنبیل بھی میوے سے بھر رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس نے باغ کی نگہداشت میں مہینوں زحمت اٹھائی اور اب یہ بدماش اس کے ثمر کو اس طرح کھا رہا ہے اور لیے جا رہا ہے۔ چنانچہ اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا اے بندے خدا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا زمین خدا کی، درخت بھی خدا کا، میوہ بھی خدا کا، میں بھی خدا کا بندہ اور میرے داد بھی خدا کا عطیہ، اب اس معاملے میں تم بولنے والے کون ہو؟ باغبان تعجب میں پڑ گیا، یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ اس طرح کی سینہ زوری اور پھر سارا الزام خدا پر رکھ رہا ہے۔ چنانچہ ایک کمین گاہ میں چھپ گیا اور جب وہ چور باغ سے جانے لگا تو اس نے پیچھے سے اچھل کر اس کی گردن پکڑ لی اور اس کے شانوں اور بغلوں کو رسی سے جکڑ کے ایک موٹا ڈنڈا جو پہلے سے رکھ چھوڑا تھا اٹھا لایا اور اسے مارنے لگا۔ جب چور نے داد فریاد شروع کی تو اس نے کہا چیختے کیوں ہو؟ ڈنڈا خدا کا، ہاتھ خدا کا، مارنے والا بھی خدا کا بندہ اور تمہارا بدن بھی خدا کا، اب اس میں تم کو کیا اعتراض ہے؟ واقعہ نمبر 114، جنت فروشی بھی ایک عجب مذاق ہے۔ بہشت کی فروخت گویا اپنے کسی ذاتی ملکیت کا معاملہ ہے. یہودی تمام بنی اسرائیل کو بہشتی اور بہشت کو ان کی مورتی جائیداد سمجھتے ہیں. نصارہ بھی جنت کو حضرت مسیح اور ان کے کلیسائی نمائندوں کا مال جانتے ہیں, لہذا جس کے ہاتھ چاہتے ہیں فروخت کر دیتے ہیں. لکھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں یہ دکان بہت رونق پر تھی, قیمت لے کر چند میٹر زمین اس شرط پر بیچ دیتے تھے کہ اسے خدا جانتا ہے. ایک اسفانی شخص نے جو اٹلی میں رہتا تھا ایک بہت پر لطف کام انجام دیا اور یہ دلچسپ اعلان کیا کہ میں جہنم کو خریدنا چاہتا ہوں. ہر شخص جنت خریدتا ہے, میں جہنم کا خریدار ہوں. اور اس کے لیے اس نے ہر طرف کثرت سے اشتہار کر دیا. پھر پوپ کے پاس پہنچ کر پورے خلوص کا اظہار کرتے ہوئے التماس کیا کہ میں پورے جہنم کو خریدنا چاہتا ہوں. پوپ نے کہا کس طرح؟ بہرحال اس مخلص نے کسی طرح اپنا کام انجام دیا اور پوپ کے دل کو جو مردار دنیا کی ہرس میں اسیر تھا اپنی جانب مائل کر کے کر لیا, کیونکہ اس سے بہتر خریدار کون مل سکتا ہے. جو سارے جہنم کو اچھی خاصی قیمت پر خرید لے اس نے کافی بڑی قیمت مانگی, اور اس نے بھی اسے ادا کر کے پوپ کے دستخط کے ساتھ یہ سند لکھوا لی کہ اس نے تمام جہنم کو خرید لیا ہے اور اس کا مالک بن گیا. پوپ نے خیال کیا کہ اس نے اسفانی کو بیوقوف بنا کے لوٹ لیا, لیکن دوسرے ہی روز اس کے اعلان کے ساتھ اس شخص نے سند کو چھپوا کے شائع کر دیا کہ اے مسیحو, اس سند کے مطابق جہنم کے جملہ حدود صرف میری ملکیت ہیں اور اب ان کا اختیار فقط مجھ کو حاصل ہے, لہذا تم میں سے کسی شخص کو اب اس میں داخل نہ ہونے دوں گا. اب تمہیں بہشت خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, تم تو اب سب کے سب خود بہشتی ہو, کیونکہ جہنم میں تمہارا داخلہ ممنوع ہے. اس طرح اس نے پوپ کے بہشت خریدنے کا سارا کاروبار تباہ کر دیا.
واقعہ نمبر 115. بھیڑیے کا لقمہ فقیر کے لقمے کے برابر ہے. مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کے پاس روٹی کا صرف ایک لقمہ تھا. اتفاق سے ایک سائر آ گیا اور اس نے بھوک کا اظہار کیا. عورت نے وہ روٹی کا لقمہ اسے دے دیا اور نخلستان کی طرف چلی گئی. وہاں اپنے بچے کو ایک طرف لٹا دیا تاکہ کوئی کام تلاش کرے. اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور بچے کو منہ میں دبا کے لے جانا چاہا. ایک فرشتہ انسان کی صورت میں آیا اور بچے کو بھیڑیا کے منہ سے چھین کے ماں کے سبر کرتے ہوئے کہا, اے عورت, لقمہ بلقمہ, یعنی یہ بھیڑیا کا لقمہ تمہارے اس لقمے کے عوض میں ہے جو تم نے سائل کو دیا تھا. مطلب یہ تھا کہ روٹی کے اس لقمے کی برکت سے جو تم نے سائل کو دیا تھا, خدا نے تمہارا بچہ تمہیں لوٹا دیا. واقعہ نمبر 116. چار اشخاص مختلف توقعات رکھتے تھے. ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام ابن عمران کو وحی ہوئی کہ آج میں تمہیں ایک آیت کی نشاندہی کرتا ہوں. فلاں قریے میں جاؤ, وہاں فلاں کوچے میں چار شخص رہتے ہیں, ان سے گفتگو کر کے ان کا کام اور ان کی خواہش دریافت کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہ جگہ تلاش کر کے پہلے آدمی سے پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے. اس نے کہا, میں کاشتکار ہوں, گزشتہ سال نقصان اٹھا چکا ہوں, امسال قرض لے کر زیادہ تخم ریزی کی ہے اور خدا سے چاہتا ہوں کہ اس سال بارش زیادہ ہو. آپ دعا کر دیجیے کہ بارش کثرت سے ہو. دوسرے شخص نے کہا, میں کاسا گر ہوں اور کوزے بناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی حاجت پوچھی تو اس نے کہا, جب میں کام شروع کرتا ہوں اور مٹی کے ظروف بنا کر پکانے کے لیے آتش دان میں ڈالتا ہوں تو ایک بار ابر آ جاتا ہے اور بارش ہونے لگتی ہے, جس سے میرا سارا کام برباد ہو جاتا ہے. اگر اس سال قطعاً بارش نہ ہو تو میرا کاروبار درست ہو جائے. تیسرے آدمی سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو اور کیا چاہتے ہو. اس نے کہا, میں خرمن کار ہوں, غلہ کا خرمن کرنے کے وقت ہوا تیز نہیں چلتی, اگر خدا تند و تیز ہوا بھیج دیتا تو میرا کام جلد انجام پاتا. پھر چوتھے انسان سے دریافت کیا, تمہارا کام اور خواہش کیا ہے. تو اس نے کہا, میں باغبان ہوں, جب درختوں میں میوے نہیں ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن جس وقت میوے تیار ہوتے ہیں تو تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور میوے درختوں سے گر جاتے ہیں, اگر ہوا نہ ہوتی تو میرے لیے بہتر اور سود مند ہوتا. حضرت موسیٰ حیران ہو گئے اور عرض کی کہ خداوندہ, تو ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنے بندوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے. واقعہ نمبر 117. حضرت دانیال علیہ السلام اور کنویں کے اندر یاد خدا. بخت نصر نے دانیال پیغمبر کو گرفتار کر کے کنویں کے اندر ڈال دیا اور ایک درندہ بھی ان کے ساتھ ڈال کے کنویں کا منہ ڈھانک دیا. حضرت دانیال بغیر کسی اضطراب اور پریشانی کی خدا کی یاد اور ذکر میں مشغول ہو گئے اور وہ جانور ان کا مکمل مطیع اور فرما بردار بن گیا. جب ایک دن گزرا تو خدا نے ایک پیغمبر کے ذریعے ان کے لیے خوراک مہیا فرمائی. انہوں نے کنویں کا سرپوش ہٹایا تو سنا کہ دانیال کہہ رہے ہیں کہ شکر اس خدا کا جو کسی ایسے شخص کو فراموش نہیں کرتا جو اسے یاد کرتا ہو. واقعہ نمبر 118. یہودی قرض خواہ کے مقابل رسول خدا کی بردباری. ایک روایت کی بنا پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے چند درہم کے قرض دار تھے. ایک روز یہودی نے راستے میں حضرت کو روک لیا اور کہا کہ میرا قرض ادا کرنے کے بعد آگے بڑھئے. حضرت نے فرمایا اس وقت میرے پاس نہیں ہے. اس نے کہا اس وقت میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. حضرت نے فرمایا میں ابھی ٹھہرا ہوا ہوں. بعض اصحاب ادھر سے گزرے اور یہ صورتحال دیکھ کر یہودی کو سخت وسوس کہنا چاہا لیکن رسول خدا نے انہیں روک دیا. حالانکہ اگر ایک اشارہ فرما دیتے تو یہودی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے. مدینے کا گرم آفتاب پیغمبر کے جس پر شعلے برسا رہا تھا اور حضرت کے سر اور چہرے مبارک سے پسینہ جاری تھا, اس کے باوجود آپ نے ناراضگی کا ایک حرف بھی اس سے نہیں کہا. یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا, لوگ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے, کیا مسجد میں تشریف نہ لے جائیے گا؟ حضرت نے فرمایا یہودی مجھ پر حق رکھتا ہے. جس وقت یہودی نے یہ کیفیت دیکھی تو آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسے دینے لگا اور عرض کی میں نے آپ کو پیسوں کے لیے نہیں روکا تھا بلکہ میں نے توریت میں پیغمبر آخر الزمان کے جو اوصاف پڑھے ہیں ان میں حلم بردباری بھی ہے. میں نے آپ کا امتحان لینا چاہا تھا کہ آپ وہی پیغمبر موعود ہیں یا نہیں, چنانچہ اب میں ایمان لاتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. واقع نمبر 119 بہلول کی داستان. اگر تمہیں یقین نہ ہو کہ سبھی لوگ فقرا ہیں تو قبرستان پر نظر ڈالو, وہاں کے حالات معلوم کرو اور دیکھو کہ کروڑ پتی اشخاص اور فقرا کس حال میں ہیں. کہتے ہیں کہ ایک روز بہلول بغداد کی قبرستان میں مردوں کی کھوپڑیوں کو جھٹک رہے تھے, کبھی ان میں مٹی بھرتے تھے اور خالی کبھی خالی کر دیتے تھے. ایک شخص نے ان سے پوچھا بہلول ان مردہ سروں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں دولت مند کو تہی دستوں سے جدا کرنا چاہتا ہوں اور فرمان روا کو زیر دست سے الگ کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سبھی ایک حالت میں ہیں. واقعہ نمبر 120 مسافرت اور توشہ آخرت. زہری کہتے ہیں کہ ایک تاریک رات میں جبکہ بارش بھی ہو رہی تھی میں اپنے غلام کے ہمراہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لیے جا رہے ہیں. میں پاپیادہ ہو کر حضرت کی خدمتیں پہنچا اور ارادت و عقیدت کا اظہار کیا. میں نے دیکھا کہ کچھ روٹیاں بھی حضرت کے ساتھ تھیں تو میں نے عرض کیا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ سفر کا خیال ہے لہذا اس کے لیے کچھ زودرا مہیا کیا ہے, چاہتا ہوں کسے کسی محفوظ مقام پر جمع کر دوں. میں نے عرض کیا کیا آپ اجازت دیں تو میرا غلام اس میں آپ کی مدد کرے. فرمایا میں خود ہی اس کا زیادہ اہل ہوں. زہری کہتے ہیں کہ چند روز بعد آقا سے مدینے کے ایک کوچے میں ملاقات ہوئی تو عرض کیا کہ آپ تو سفر کا ارادہ رکھتے تھے. فرمایا جیسا تمہارا خیال ہے وہ بات نہیں ہے بلکہ میں سفر آخرت کا قصد رکھتا ہوں اور وہ روٹیاں فقراء مدینہ کے لیے لے جا رہا تھا. مروی ہے کہ سید سجاد علیہ السلام بغیر اپنے کو پہنچائے ہوئے فقیروں کے 400 گھروں میں روٹیاں پہنچاتے تھے. مومنین کو بھی چاہیے کہ اس بارے میں غفلت سے کام نہ لے, دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا کرنے میں ہیں. وعدہ کیا گیا ہے کہ علاوہ انفاق و خیرات کے استحباب کے اس کا عوض دنیا میں ہی دیا جاتا ہے. خاص طور سے مرد سائل کو اور بالخصوص رات کے وقت محروم واپس کرنا مکروہ ہے. واقعہ نمبر 121 ایک فاحشہ عورت جو نیک بختی کے ساتھ ہماری کتاب لال الاخبار میں ہے کہ ایک زانی عورت کے حالات میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے ایک سفر کے دوران ایک پیاسے کتے کو دیکھا تو اس کے دل میں جذبہ تحرم نے جوش مارا. ایک کنویں کے اوپر پہنچی, اس کے پاس ڈول نہیں تھا, صرف ایک برتن تھا. کافی زحمت سے ایک رسی مہیا کی اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے گیسو کاٹ کے اور انہیں آپس میں جوڑ کے رسی تیار کی اور اس طرح کنویں سے پانی نکال کے کتے کو سیراب کیا. یہ کار خیر اس کی توبہ اور خدا کی طرف سے اس کی بازگشت کا باعث ہوا اور وہ سعادت کے ساتھ دنیا سے اٹھی. محترم سامعین کرام, ابھی جو آپ سماعت فرما رہے تھے یہ کتاب سچے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے کیسٹ کی شکل میں, تاکہ تمام مومنین کرام اس کیسٹ کے ذریعے سے زیادہ تعداد میں استفادہ فرمائیں. اور یہ کتاب سچے واقعات اس کے مؤلف آیت اللہ سید عبد الحسین دست غیب شہید روح اللہ, اس کے مترجم اس کتاب کے الحاج مولانا سید محمد باقر صاحب قبلہ باقری جوراسی. اور جس طرح سے آپ حضرات کی خدمت میں دبستان زہرا کی جانب سے دیگر کتب کی قسطیں پیش کی گئی, اسی طرح انشاءاللہ آئندہ بھی دبستان زہرا کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں دیگر کتب کی قسطیں پیش کی جائیں گی.
اور ہمارا پتہ دبستان زہرا ایجیو کیسٹ اینڈ بک لائبریری 50 حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام اسٹریٹ پالا گلی پوسٹ باکس نمبر 5295 بامبے نمبر 9 انڈیا خدا حافظ
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین